أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. چونکہ مجلس ترحیم ہے مرحوم کیسر رضا، جنہوں نے اگرچہ بظاہر پردیس میں لیکن حقیقتاً اپنے وطن اصلی میں رحلت فرمائی، اور ان کا سوگوار خاندان، ان کا سوگوار مومنین، ان کے احباء اعزاء اقارب تعزیت و تسلیت کے لیے تشریف فرما ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ ملک میں آیہ دو میں موت و حیات کی حقیقت کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ انسان حقیقت حیات سے بھی آشنا ہو جائے اور موت کی حقیقت سے بھی، حیات کا مقصد بھی سمجھ جائے اور موت کا مقصد بھی سمجھ جائے. جب تک موت و حیات انسان کو سمجھ میں نہ آئے، نہ حیات انسان کی اس طرح سے بسر ہوتی ہے جیسے ہونی چاہیے، اور نہ موت اس راہ میں آتی ہے جس راہ میں انسان کو مرنا چاہیے. سورہ مبارکہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قدرت میں سلطنت ہے، مملکت ہے، وہ ملک ہے، وہ نظام ہستی، وہو علی کل شیء قدیر، مبارک ہے و بابرکت ہے وہ ذات جو تمام اشیاء پر قدرت رکھتی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے اپنی قدرت سے اپنی مملکت و ملک کے اندر اپنی قدرت کے دو شاہکار پیدا کیے ہیں، خلق فرمائے ہیں. ایک کا نام حیات ہے اور ایک کا نام موت. سورہ مبارکہ ملک کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں ملک ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت جس کے ہاتھ میں ہے، بابرکت ہے وہ ذات. اور وہ ذات ہے جو ہر شے کے اوپر، وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہے. اس مالک جہان ہستی نے اور صاحب ملک و مملکت نظام ہستی نے، اور جس کی قدرت ہر شے پر ہے، اپنی قدرت، اپنی مملکت، اپنی حکومت، اپنی مالکیت اور اپنے ملک کا جو شاہکار بنایا ہے، اپنی ساری قدرت کا جو نتیجہ دیا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک خالق حیات ہے اور دوسرا خالق موت ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا ہے. پہلے ملک کا ذکر ہے اور پھر قدرت کا ذکر ہے اور پھر خالقیت کا ذکر ہے, اس کے بعد موت و حیات کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر انسان کی خلقت کے وقت سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اسی لب و لہجے کے ساتھ ذکر فرمایا, فتبارک الذی, خدا کی ذات مبارک ہے, انسان کی خلقت کا ذکر کہ ثم انشانا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مراحل خلقت سے گزار کر انسان کو مکمل خلقت عطا فرمائی, اس وقت اللہ نے اپنے آپ کو مبارک دی, تبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر سورہ مبارکہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارک دی مملکت پر, قدرت پر اور خلقت موت و حیات پر, اور دونوں کا ایک مقصد ذکر فرمایا کہ موت کیوں خلق ہوئی, زندگی کیوں خلق ہوئی, حیات کیوں خلق ہوئی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں کون احسن العمل ہے, عمل کا حسن کس کے اندر موجود ہے, احسن الاعمال تم میں سے کون ہے. یہ مقصد ہے موت کا بھی اور حیات کا بھی, موت و زندگی انسان کو ایک ہی نقطے پر پہنچانے کے لیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نہ زندگی شناختہ شدہ ہے اور نہ موت, اس معنی کے ساتھ جو قرآن کریم میں خالق موت اور خالق حیات نے بیان فرمایا ہے. حیات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت انسان کے لیے وغیر انسان کے لیے ہے. میں صرف اشارہ کروں گا حیات کے معنی کی طرف جو قرآن کریم میں مد نظر ہے, تاکہ انسانی حیات اور اپنی حیات کو ہم سمجھ سکیں اور اس حیات کا مقصد سمجھ سکیں, اور تاکہ موت و حیات کا رابطہ سمجھ سکیں, اور موت و حیات کے مقابلے میں اپنا رد عمل جان سکیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات ہستی کو خلق فرمایا, نظام ہستی کو خلق فرمایا ہے, اور اس نظام ہستی کے اندر ایک خاصیت اور خصوصیت ایجاد کی جسے ہم اردو زبان میں نشو و نما کہتے ہیں, نمو کرنا, رشد کرنا, جس حالت میں شے پیدا ہوئی ہے اس حالت سے بڑھ کر کسی اور حالت میں پہنچ جانا, اس کو نشو و نما کہتے ہیں. استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بول چال کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, کتابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہر چند شاید کاروباری اردو میں یا بازاری اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو لیکن بول چال میں استعمال ہوتا ہے. نشو و نما, نمو رشد کرنا, نشو بھی انشاء سے ہے, کسی شے کے وجود کا بڑھ جانا. سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود عطا کیا ہے اگر وہ ویسے ہی رہے جیسے اللہ نے دیا ہے, یہ جمادی وجود ہے, جمود ہے اس کے اندر, لیکن کچھ موجودات, حقائق, مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ نے جس طرح ان کو بنایا ہے, ہستی دی ہے, اس حالت میں رہتے نہیں, ان کا وجود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے, نمو ہوتی ہے. ایسے موجودات کو کہتے ہیں زندہ موجودات, جن کو خدا ہستی دے, وجود دے, اپنے وجود کو بڑھا نہ سکیں, پھیلا نہ سکیں, یہ جمادی وجود ہیں، جامد وجودات ہیں، رکے ہوئے وجودات ہیں، لیکن کائنات کے اندر ایسے موجودات ہیں جو اپنے وجود کو بڑھا لیتے ہیں. مثالیں اس کی صبح و شام ہمارے سامنے ہیں، آپ کے سامنے بیچ خاک میں جاتے ہیں اور وہاں سے اگتے ہیں، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہی ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، بیج ہی ہے جو نکل رہا ہے. چھوٹا سا دانہ، محدود حجم کا دانہ جس کا طول و عرض بہت کم ہے، جب اس کو فضا میسر آتی ہے، زرخیز مٹی میسر آتی ہے، کھاد میسر آتی ہے، پانی ملتا ہے، سورج کی روشنی اور توانائی اس کو ملتی ہے، یہ ساری چیزیں جب اسے میسر ہوتی ہیں ان سے مدد لے کر اپنے وجود کو بڑھانا شروع کرتا ہے. یہ بیج چھوٹا سا کھلتا ہے، وہ کھلتا ہے اور اس سے پودا اگتا ہے جو تدریجاً بڑھتا جاتا ہے اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے جو سال ہا سال و بلکہ سادہ ہا سال بعض اوقات زندہ رہتا ہے اور پھل دیتا ہے. یہ نشو و نما کا منظر ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے بجائے کنکری، اتنی ہی وجود کی چھوٹی سی کنکری اسی دانے کے ہمراہ اسی زرخیز زمین پر موجود رہتی ہے، سال ہا سال و سادہ سال دانے کے ہمراہ، لیکن اس کا وجود بڑھتا نہیں ہے، کنکری جیسی ہے ویسے ہی رہتی ہے، بلکہ بعض اوقات کم ہو جاتی ہے. کنکری ہواؤں کے تھپیڑوں سے اور سورج کی گرمی سے اس کے اندر فرسائش کا عمل شروع ہوتا ہے اور چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پتھر مکانوں میں، عمارتوں میں پیوست پتھر سورج کی گرمی کے نتیجے میں اور ہواؤں کے نتیجے میں، موسمی اثرات کے نتیجے میں فرسودہ ہوتے جاتے ہیں، کمی آتی جاتی ہے ان کے اندر. چھوٹے سے حجم کا دانہ، محدود اندازے کا دانہ، چھوٹا سا اپنا وجود بڑھا کر تناور درخت بن جاتا ہے اور ایک بڑا پتھر چٹان زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ گس کے فرسودہ ہو کر چھوٹا ہو کر ایک کنکری یا خاکستر بن جاتا ہے. زمانہ دو عمل انجام دیتا ہے. فرق کیا ہے ان میں؟ فرق یہ ہے کہ ایک وجود کے اندر نمو کی صلاحیت موجود ہے اور دوسرے کے اندر نمو کی صلاحیت موجود نہیں ہے. جو نمو پا سکتا ہے، رشد کر سکتا ہے، نشو و نما پا سکتا ہے، جب اس کو ماحول مل جائے، وہ شرائط میسر آ جائیں، زرخیز مٹی مل جائے، پانی مل جائے، کھاد مل جائے، روشنی مل جائے اور نور و نلا، نور یہ ہے کہ جب اس کو باغبان بھی مل جائے، اس صورت میں یہی چھوٹا سا دانہ رشد کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور حیات کا ایک عظیم مظہر بن جاتا ہے. یہ موجود حی ہے، صاحب حیات ہے. حیات کا عمل روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. حیات نشو و نما پانے والا وجود یا نشو و نما، میں سادہ اصطلاحات طالب علمی سے ہٹ کر عام الفاظ کی مدد سے کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں حیات کا معنی عرض کروں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. قرآن کریم کی، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے، ہر چند ہم نے اس سے اور فائدے ثانوی بہت اٹھانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہے کتاب ہدایت ہے. ہم اسے بے شک ہدایت نہ لیں، لیکن اس سے اس کے ہدایت ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پھر بھی کتاب ہدایت ہے. ساری دنیا قرآن سے ہدایت پا جائے، وہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر کوئی بھی اس سے ہدایت نہ پائے تو بھی وہ کتاب ہدایت ہی ہے. حق یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب انسان کے لیے ہے، غیر انسان کے لیے نہیں ہے. غیر انسان کے لیے ہدایت کا الگ نظام ہے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ہدایت کا سبق قرآن نے بڑی خوبصورتی سے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انسان کو انسان بتایا ہے، سمجھایا ہے انسان کیا ہوتا ہے. انسان کی انسانیت میں انسان کے وجود کا ایک اہم پہلو اس کی زندگی ہے، حیات ہے، اور دوسرا اہم پہلو حیات کے بعد موت ہے. ہدایت کے دو بڑے اہم سبب زندگی اور موت ہیں. اگر یہ دو سمجھ میں آ جائے، زندگی اور موت، انسان نے سمجھے کہ ہدایت پا لی ہے، ہدایت یافتہ ہو گیا ہے. اور اگر سب کچھ سمجھ جائے، یہ دو نہ سمجھے حیات کیا ہے وہ موت، ہدایت سے محروم رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں استفادہ کرتے ہیں، ہم ہر طرح کا استفادہ ہر ایک سے کر لیتے ہیں. جس طرح یہ روایت میں نے بہت سارے مقامات پر پڑھی ہے، گزشتہ ایام اعظم میں بھی پڑھی ہے، سنی ہوگی آپ میں سے بعض نے، کہ سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے سفر کربلا میں، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، امام نے سب کو دعوت دی کہ میرے اس قیام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، آ جائیں. سب نے سن لیا، بنو ہاشم نے اور دیگر قبائل نے. مدینہ کے اندر کم لوگ آئے سید الشہداء کے ساتھ، یا درست کہیں کہ نہیں آئے، جانتے تھے، آگاہ تھے، ہر ایک کے پاس ایک جواز تھا نہ آنے کا، نہیں آئے. امام نکلے مدینہ سے باہر، تشریف لائے. مدینہ کے مضافات نے ابھی شاید بہت کم فاصلہ طے کیا ہوگا، چند فرسخ فاصلہ طے فرمایا امام نے. مدینہ کے باہر زرعی زمینیں تھیں، باغات، کھجوروں کے باغات تھے، زراعت، کھیتی باڑی کا علاقہ. وہاں پر ایک شخص عبداللہ ادبی نام کا کھیتی باڑی میں مشغول تھا، اس نے امام کو دیکھا اپنے خاندان سمیت، بچوں سمیت، بیویوں سمیت، آل رسول کے ساتھ امام مدینے سے کوچ فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں. سفر نہیں تھا، ہجرت تھی امام کی. سفر اور ہوتا ہے، ہجرت اور ہوتی ہے. سفر میں انسان پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، پھر لوٹ کر واپس آ جانا ہے. ہجرت اس کوچ کو کہتے ہیں جس میں جانا ہوتا ہے لیکن واپس نہیں آنا ہوتا. تیاری ہی الگ ہوتی ہے، ہجرت کی تیاریاں الگ ہوتی ہیں، سفر کی تیاریاں الگ ہوتی ہیں. امام ہجرت فرما رہے تھے، جس حالت سے مدینہ سے نکلے، اس شخص نے دیکھا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام سے اس نے چاہا کہ میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں اور کنواں کھودا ہے میں نے، اس کنویں کا پانی کم ہے، جتنی مجھے ضرورت ہے آبیاری کے لیے اتنا نہیں ہے، جو تھوڑا سا پانی نکلا ہے وہ بھی کھارا پانی ہے، میٹھا نہیں ہے، اور اس سے میرا باغ سیراب نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو کھارا پانی، اتنی اس سے فصل اچھی نہیں ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس کنویں میں برکت عطا فرمائے اور اس باغ میں برکت عطا فرمائے، میری فصل اچھی ہو. امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ لو پانی دو مجھے اس کنویں کا. اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، نکالا پانی، اس کا پانی، کھارے پانی کا گھونٹ امام علیہ السلام نے اپنے داہنے مبارک میں لیا اور پھر دوبارہ اس کو اس کنویں میں ڈال دیا. واپس امام کا مس کیا ہوا پانی کنویں میں گیا، جاتے ہی اس کنویں سے چشمہ پھوٹا، جوش مار کے ابلتا ہوا پانی باہر آیا اور میٹھا بھی تھا. پانی فراوان بھی ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. وہ بہت خوش ہوا، شکریہ ادا کیا اور پھر امام سے کہا کہ مجھے برکت نصیب ہو گئی کنویں میں، پانی میں، باغ میں. اب آپ جس راہ پہ جا رہے ہیں اللہ حافظ، اب آپ اپنے راستے کو جائیے، میرا مقصد حاصل ہو گیا، مجھے آپ سے اپنے کھیت میں، باغ میں اور کنویں میں برکت ہی چاہیے تھی، باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ مجھے کدھر لے جانا چاہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے آپ سے برکت ہی چاہیے تھی. امام فرما رہے تھے کہ میں برکتوں کے لیے بھی ہوں لیکن میں نجات کی کشتی ہوں. اگر تم برکت سے زیادہ نجات مانگتے تو وہ بہتر تھی تمہارے لیے کہ برکت تیرے کنویں میں آ گئی, برکت تیرے پانی میں آ گئی, برکت تیرے کھیت میں آ گئی, برکت تیرے باغ میں آ گئی. برکت آنے کے بعد بھی کوئی ضمانت نہیں کہ تو نجات پا جائے گا, کوئی ضروری نہیں کہ نجات پا جائے گا. اور میں جس سفر پہ نکلا ہوں یہ سفر نجات ہے. اگر تو یہ باغ چھوڑ دیتا, اگر تو یہ کنواں چھوڑ دیتا, اگر تو یہ کھیت چھوڑ دیتا, سب کچھ چھوڑ دیتا اور میرے ساتھ آ جاتا تو دنیا میں بھی نجات یافتا تھا, آخرت میں بھی نجات یافتا تھا. وہ فرق ہوتا ہے شناخت کے اندر کہ نجات کی کشتی سے انسان برکت کی بوری اتار لے لیکن نجات کی کشتی پر نجات کے لیے سوار نہ ہو. یہی حشر ہم نے سکلین کے ساتھ کیا ہے, ایک سکل اکبر و ایک سکل اصغر. ایک سکل کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے اہل بیت و عترت رسول. ہم نے قرآن سے بھی صرف برکت ڈھونڈی ہے اور اہل بیت سے بھی فقط برکت مانگی ہے, جبکہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے آیا ہے, ہدایت دینی, ہدایت کم لی ہے, برکت اس سے زیادہ لی ہے اور دے دیتا ہے. ذرا قرآن ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے خزانے میں وسعت ہے اور اللہ کا فرمان ہے جو مانگو گے میں دوں گا, اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرنا. جو مانگو گے دوں گا, برکت مانگو گے برکت دے دوں گا, ہدایت مانگو گے ہدایت دے دوں گا, نجات مانگو گے نجات دے دوں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ بعض اوقات برکت مل بھی جائے تو ہلاکت ساتھ ہی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ اس برکت کے ہمراہ نجات بھی ہو. وہ برکت برکت ہے جس کے ہمراہ نجات بھی ہو. قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدایت کے اہم سبب ہیں. ان اہم و بنیادی سبق میں سے ایک سبق حیات اور دوسرا موت ہے, یعنی زندگی اور موت. زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, جب یہ دونوں سمجھ میں آ جائیں انسان کو ہدایت کی ڈور کا سرا مل جاتا ہے. پھر اس ڈور کو عمل کے ذریعے سے پکڑ کر انسان آگے سفر کر سکتا ہے, طے کر سکتا ہے. حبل اللہ نجات کی ڈور ہے, نجات کی رسی ہے. ایک عالم اہل سنت کے بقول کہ رسی کہنا شاید حق ادا نہیں ہوتا, کہو نجات کا رسہ ہے, ہدایت کا رسہ ہے, تاکہ اس کے اندر وزن زیادہ آئے. فرق نہیں پڑتا رسی کہیں یا رسہ کہیں, آپ ہدایت حبل اللہ میں ہیں. ڈور کا سرا یہاں سے ملتا ہے, اس رسی کا سرا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. زندگی میں نے اشارہ کیا, زندگی کی علامت یا زندگی کا معنی اشارہ کر دیا, نشو و نما ہے. نشو و نما کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو وجود کسی کو دیا ہے, کسی شے کو, کسی موجود کو, کسی مخلوق کو, اگر وہ وجود بڑھنا شروع ہو جائے, پھیلنا شروع ہو جائے, پنپنا شروع ہو جائے اور اس حد سے بڑھ جائے جو بنایا تھا, یہ حیات ہے, نشو و نما ہے. اور اگر ویسا ہی رہے جیسا بنایا تھا, یہ جمود ہے, رکود ہے, فرسودگی ہے. حیات یا نشو و نما کا دائرہ مختلف ہے. ایک نشو و نما صرف ان تین پہلوؤں سے ہے, جس کو آپ اپنی روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تین ڈائمنشنز میں ہے. ایک لمبائی ہے, چوڑائی ہے اور گہرائی یا اونچائی. گہرائی و اونچائی ایک ہی چیز ہے. ابھی تک یہ پتہ چلا کہ جتنے موجودات ہیں, جسمانی موجودات, یہ تھری ڈائمنشنل ہیں. تین بودھ یا تین پہلو ہیں ان کے, لمبائی, چوڑائی اور گہرائی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک معین لمبائی چوڑائی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دودھ پینا شروع کرتا ہے, اگر خوش نصیب ہو تو ماں کا ورنہ گائے کا. پھر اس کے بعد اس کے یہ تینوں ڈائمنشن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کا قد بڑھتا ہے, چوڑائی بھی بڑھتی ہے اور اونچائی بھی بڑھتی ہے, گہرائی بھی بڑھتی ہے, عمق اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ رشد ہے, یہ نمو ہے. اگر صرف کسی چیز کی یہ تین چیزیں بڑھ رہی ہوں, کسی مخلوق یا کسی موجود کی, یہ تین ڈائمنشنز میں اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہو, لمبائی چوڑائی اور گہرائی، اس کو قرآن کریم کہتا ہے یہ نباتاتی زندگی ہے، شجری زندگی ہے، یہاں تک صرف رشد و نمو کرنا یہ حیات ہے، لیکن اس حیات کا نام ہے نباتاتی حیات، جو بایولوجی میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھتے ہیں علم حیاتیات میں، اہل علم کہ انشاءاللہ اس مجلس میں زیادہ ہیں، موجود ہیں علم حیاتیات کے اساتید و ماہرین و طلاب، جو وضاحت کرتے ہیں فزکس کے اندر اسی حیات سے سروکار ہے، یہی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حیات کیسے رشد کیسے کرتی ہے، انسان کی حیات کا ایک یہ پہلو ہے، لیکن یہ انسانی حیات نہیں ہے، چونکہ انسان میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے اور پودوں میں بھی ہے، پودوں میں بھی یہ نشو و نما ہے، جانوروں میں بھی یہ نشو و نما ہے، انسانوں میں بھی یہ نشو و نما ہے، تینوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں بھی ہو اس کا نام حیات نباتی ہے، نباتاتی حیات، شجری حیات، چونکہ ایک درخت صرف اسی حد تک نشو و نما کرتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، لمبائی بڑھتی ہے، چوڑائی بڑھتی ہے اور گہرائی، اس کے بعد ایک نشو و نما دیگر ہے لمبائی چوڑائی گہرائی کے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے احساسات، ادراکات، غرائز، تعلقات، رجحانات، ارادہ، درخت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، درخت میں نشو و نما ہے لیکن ایک درخت کا صرف یہ تین ڈائمنشن بڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں بڑھتی، یہ حیات کے انسان اس تین ڈائمنشنز کے سے ہٹ کر بھی نشو و نما ہے، یہ حیوان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا حیوانی حیات کا دائرہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، درخت کی زندگی سے حیوان کی زندگی کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے، یہ سرکل بڑا کر دیا گیا ہے، حیوان اور درخت میں دونوں میں نشو و نما ہی ان کو بڑھا رہی ہے، حیات ہے دونوں کے اندر، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ ایک کے نشو و نما کا دائرہ فقط اس لمبائی چوڑائی اور گہرائی تک ہے، اور دوسرے کی حیات کا دائرہ بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، لمبائی چوڑائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باطنی چیزیں بھی اس کے اندر اضافہ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، یہ حیوانی زندگی ہے، انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے لمبائی چوڑائی گہرائی یہ بھی بڑھتی ہے اس کی پیدا ہونے کے بعد، اور اس کے احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں، جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں، رجحانات بھی پیدا ہوتے ہیں، ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نشو و نما کرتی ہیں، رشد کرتی ہیں، بڑھتے بڑھتے پروان چڑھتی ہیں، اور مثلا جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن جنسی خواہش نہیں ہوتی پیدائش کے بعد، اب پتہ نہیں ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے اور طبیعتیں مست ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور زیادہ اب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یورپ کے اندر 9 سال کی بچی ماں بن گئی، اور یورپ میں پتہ نہیں کیا بھونچال آ گیا کہ 9 سال کی بچی ماں بن گئی، انہوں نے ابھی چند دن پہلے کی ایک خبر تھی، ریکارڈ قائم ہوا، وہ فرق ہو رہا ہے، جیسا ماحول ہے، جیسا کلچر ہے، جیسی فضا ہے اس کے اندر فرق پڑتا جا رہا ہے، لیکن طبیعی طور پر زندگی میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، باقی خواہشات ابھی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خواہشات بھی جنم لیتی ہیں، بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہی جاتی ہیں، مثلا پیدا ہوتے ہی اس کے اندر پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، اس میں پیسے کی تمیز ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں دے دو کہیں پھینک دے گا یا نگل لے گا یا خراب کر دے گا پیسے، اس کو اگر آپ ایک کروڑ روپے کا چیک بچے کو چھوٹے کو دے دو اس کے لبوں پہ کوئی تبسم نہیں آئے گا، اس کے بجائے اسے ٹافی دے دو زیادہ خوش ہوگا وہ کہ آپ نے اچھی چیز دی ہے، آئس کریم اس کو زیادہ قیمتی نظر آتی ہے اتنے بھاری چیک کی نسبت، چونکہ ابھی یہ خواہش اس کے اندر نہیں آئی، درخت میں خواہش پیدا نہیں ہوتی، درخت انہیں تین ڈائمنشن میں رک گیا ہے، اب مزید اس کے اندر نشو و نما نہیں ہونی، اگر ہونی ہے یہ تین چیزیں درخت کی بڑھتی رہیں گی، لیکن حیوان کے اندر ان تین پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی جاتی ہیں، اگر خواہشات کی حد تک ہوں فقط اور احساسات جذبات ہوں، یہ حیوانی رشد ہے، اس کو کہتے ہیں نشو و نما حیوانی، یہ حیات حیوانی ہے. انسان میں پیدائش کے بعد یہ حیات بھی شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان قد بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، طول و عرض پھیل جائے اور اس کے اندر خواہشات آ جائیں، اس کے اندر احساسات پیدا ہو جائیں، جذبات پیدا ہو جائیں، یہ صاحب حیات ہے لیکن حیات انسانی کا مالک ابھی نہیں بنا. یہ انسانی حیات نہیں ہے، یہ وہ حیات ہے جو درختوں میں بھی ہے، یہ وہ حیات ہے جو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد ایک تیسری حیات انسان کو عطا کی جاتی ہے، وہاں سے حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے. اگر وہ علامت کسی کے اندر پیدا ہو جائے اس دن واقع جشن منانا چاہیے. ابھی تو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے اور مناتے ہیں ہم. ان میں سے اکثر ڈے ہمارے نباتاتی حیات کی خوشیاں ہیں، حیوانی حیات کی خوشیاں ہیں، لیکن انسانی حیات جہاں سے شروع ہوتی ہے، آغاز، نقطۂ آغاز انسانی حیات کا جب انسان کے اندر عقل آ جاتی ہے، رشد عقلی آ جاتی ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، فہم انسان کے اندر آ جاتی ہے، حقیقت شناسی کی حس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس دن حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی نشو و نما کا نیا پہلو، ایک نیا ڈائمینشن انسان کے اندر شروع ہو گیا ہے. یہاں سے انسان پودوں سے اور جانوروں سے الگ ہوتا ہے، حیات انسان نکھرتی ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیات انسانی پر اپنے آپ کو مبارک دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ مبارک ہو اس ہستی کو جو احسن الخالقین ہے. جب انسان کے اندر عقل آ جائے، عقل اور چیز ہے اور احساسات، رجحانات، تخیلات اور چیزیں، ان چیزوں کی وضاحت یہاں نہیں ہوگی، صرف یہ اشارہ کیا ہے انسانی حیات کی طرف. اس کے بعد ایک حیات دیگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے انسان کے لیے. سورہ مبارکہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب انسان حیات انسانی میں پہنچتا ہے، حیات ایمانی اس کی شروع ہوتی ہے، جس کو حیات طیبہ کہا ہے. من عمل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی عورت اور مرد عمل صالح انجام دے، وہو مومن، اور مومن بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ، حیات طیبہ سے احیا کریں گے، زندگی جدید دیں گے اس کو، حیات تازہ دیں گے اس کو. یہی صاحب عمل صالح اور مومن کو ایک حیات دیگر دیں گے، یعنی حیات کا چوتھا مرتبہ، انسانی حیات سے آگے چوتھا مرتبہ حیات ایمانی ہے انسان کی، اس کا نام حیات طیبہ قرآن نے رکھا ہے سورہ مبارکہ نحل کی تعبیر کے مطابق. حاصل مطلب یہ کہ چار چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی بنام حیات. حیات نشو و نما کا نام ہے، ایک نشو و نما ابتدائی ہے جو صرف لمبائی چوڑائی کی حد تک ہے، ایک نشو و نما باطنی احساسات کی ہے اور ایک نشو و نما عقل و فہم کی ہے اور ایک نشو و نما ایمانی نشو و نما ہے، جس کا نام قرآن کریم نے حیات طیبہ رکھا ہے. اگر اس تک انسان پہنچ گیا ہے، حیات طیبہ تک، مقصد زندگی حاصل ہو گیا ہے. یہ انسان بھی ہے اور صاحب حیات طیبہ ہے، کہ حیات طیبہ اور اس کے لوازمات بھی سارے طیبہ ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ الطیبات للطیبین، جو حیات طیبہ کے مالک ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم سارے امور طیب قرار دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی، ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں، ان کے کاروبار، ان کے رجحانات، ان کے اعمال، ہر چیز طیب ہو جاتی ہے. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، طیب کے مقابلے میں خباثت ہے، کہ اگر کسی کا طول و عرض میں نشو نما ہو گئی، احساسات کی نشو نما ہو گئی، سوجھ بوجھ بھی اس میں آ گئی، ضروری ہے کہ سوجھ بوجھ آنے کے بعد، عقل مند ہونے کے بعد حیات طیبہ بھی اس کے اندر آ جائے، ممکن ہے خباثت آ جائے اس کی زندگی کے اندر، ہر چیز خبیث ہے، ہر خباثت اس کی زندگی کے اندر مداخلت کر رہی ہے، اس کی زندگی کے مختلف شعبوں میں خباثت سرایت کر گئی ہے، اس کی سوچ میں خباثت، اس کے اعتقادات میں خباثت، اس کے عمل میں خباثت، اس کے لین دین میں خباثت، اس کے تعلقات میں خباثت، اس کے عمل میں خباثت، اس کے رد عمل میں خباثت، اس کے عکس العمل میں خباثت ہے۔ خبیثوں کے لیے خباثت مقرر کی گئی ہے، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، جو حیات طیبہ پر جا پہنچتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پوری کائنات میں دو طرح کی چیزیں بنائی ہیں، خبیث اور طیب۔ رزق کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، رزق خبیث اور رزق طیب۔ مال کی دو قسمیں ہیں، مال خبیث اور مال طیب۔ اولاد کی دو قسمیں ہیں، ذریت۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ذریت مانگی، اولاد، لیکن ساتھ کہا کہ صرف اولاد نہیں، ذریتا طیبہ، حبل من لدنک ذریتا طیبہ، اے خدا یا صرف بیٹے اور بیٹیاں نہیں چاہیے، ذریت طیبہ چاہیے۔ چونکہ ابراہیم طیب و طاہر ہیں، اس لیے ابراہیم کے لیے ذریت بھی طیبہ ہے، پاک ذریت ہے، طیب ذریت ہے، اور ظاہر ہے طیب کا مال بھی طیب ہے، طیب کی ذریت بھی طیب ہے، طیب کی نسل بھی طیب ہے، طیب کا ماحول سارا طیب ہے۔ لیکن یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان حیات طیبہ پر پہنچتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ سورہ مبارکہ نحل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہم مردوں کو بھی سناتے ہیں قرآن، زندہ بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن یہ قرآن ظاہر ہے پڑھنے سننے سے ثواب تو مل جاتا ہے، ہدایت بھی لینی ہے، اگر ہدایت ملے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل آیا 97 میں، پڑھی ہوئی ہے آپ نے، سنی ہوئی بھی ہے، مرحومین نے زیادہ سنا ہوا ہے قرآن ہماری نسبت، چونکہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ورثہ پہلا کام ان کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے تاکہ اس کا ثواب ان تک پہنچ جائے۔ جتنا قرآن ان کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اگر زندگی میں ایک آیت کریمہ سمجھ جاتے اور اس سے ہدایت لے جاتے، لے لیتے، تو اس قرآن خوانی کی نسبت کہیں بہتر ہوتا، ایک آیت کا عمل اپنے ساتھ لے جاتے، ایک آیت کی ہدایت اپنے ساتھ اگر لے جاتے۔ سورہ مبارکہ نحل میں آیت 97 میں ہے، 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورت اور مرد میں سے جو بھی، یہ توجہ فرمائیں کہ دین عورتوں کے لیے بھی ہے اور دین مردوں کے لیے بھی ہے، پورا دین، عورتوں کا دین شارٹ نہیں ہے، اتنا مختصر نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا، ابھی دینی مدرسے عورتوں کے بنائے جاتے ہیں، ان کو ایک مختصر سا احکام پڑھا دیتے ہیں، مختصر سے اخلاقیات، کہتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چونکہ گھر ہی چلانا ہے اس نے، اولاد ہی سنبھالنی ہے اس نے، اس کو اتنا وسیع دین، اتنا طول و تفصیل کا دین ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، عورت اور مرد جب تک دونوں مکمل دین حاصل نہیں کریں گے، جب تک دونوں صاحب حیات طیبہ نہیں ہوں گے، جب تک شوہر اور بیوی دونوں مالک حیات طیبہ نہیں ہوں گے، ان کے گھر کا ماحول طیب نہیں ہو سکتا، ان کی ذریت طیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن میں دونوں کو ایک ساتھ خطاب ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وہو مومن، جو بھی عمل صالح کرے مومن ہوتے ہوئے، مومن ہونا ضروری ہے، چونکہ عمل صالح انجام دیتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، بعض اوقات مومن ہوتا ہے عمل صالح انجام نہیں دیتا، مومن ہو اور عمل صالح اگر انجام دے، اس کا نتیجہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اسی زندگی میں حیات طیبہ سے احیا کریں گے، زندہ کریں گے، ایک زندگی جدید ان کو عطا کریں گے۔ یہ زندگی جدید جو حیات طیبہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ہم جو انہوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ احسن اور بڑھ کر اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کی اگلی آیت مزیدار ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھتے ہو تو پہلے شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لے لو. اگر شیطان سے محفوظ ہو کر قرآن پڑھا تو قرآن سے کچھ حاصل ہوگا، اگر شیطان سے محفوظ ہو کر قرآن نہیں پڑھا قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لہذا حیات طیبہ کی آیت کے ساتھ جوڑ کر قرآن پڑھنے کا ادب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان سے پہلے پناہ لے لو، شیطان کے شر سے، شیطان کی مداخلت سے، کیونکہ شیطان ایسے ہی موقع پر قرآن فہمی اور قرآن شناسی میں آ کر مداخلت کرتا ہے. یہ حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ جیسی حیات ہے ویسی موت ہے، موت بھی طیب اس وقت ہوگی جب حیات طیب ہو. حیات طیبہ چوتھا مرحلہ حیات ہے انسان کی زندگی کا. یہ موضوع جو حضرات سننا چاہتے ہیں اسی دن، آج کے دن، ہر اتوار کو عروۃ الوثقی میں ایک کلاس ہوتی ہے مطلع الفجر کے نام سے، سنڈے کلاس، اس کا موضوع انسان شناسی از نظر قرآن ہے. معرفت قرآن، معرفت انسان از دیدگاہ از نظر قرآن، اس میں یہی موضوع چل رہا ہے. البتہ کافی زیر سال دو سال سے چل رہا ہے، کافی آگے چلا گیا ہے، لیکن جو حضرات موضوع کی دلچسپی ہو اور حیات انسانی و انسانی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں یہ چیزیں تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں، وہاں سمجھ سکتے ہیں آپ. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. زندگی اور موت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، موت زندگی سے الگ نہیں ہے. اگر ایک انسان کی زندگی فقط نباتاتی زندگی ہے، اس نے فقط طول و عرض اپنا بڑھایا ہے، فقط اپنا جسم فربا کیا ہے، اپنا جسم بڑھایا ہے، موٹا کیا، وزن بڑھایا ہے، جیسی زندگی ہے ویسی موت ہے. اگر حیات انسان، حیات نباتاتی تھی تو موت بھی نباتاتی ہے. اگر حیات حیوانی تھی، خواہشات بھی تھیں بیچ میں، ہوا و ہوس بھی تھی بیچ میں، تو موت بھی ویسی ہی ہے. اسی مرحلہ حیات کی مناسبت سے انسان کی موت بھی ہے. اور اگر حیات انسانی تھی تو موت بھی انسانی ہے. اگر حیات ایمانی ہے و حیات طیبہ تو موت بھی موت طیب ہے، چونکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، ایک طیب کلمہ، طیب شے، طیب انسان درخت طیب کی طرح ہے. درخت طیب اس کو کہتے ہیں جس کی جڑیں راسخ ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور توتی اکلہا کل حین، اور ہر آن پھل دے رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. شجرہ خبیثہ اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہیں بلکہ ندی نالوں کے اوپر اگا ہوا ہے، اور اس سے ہمیشہ بدبو ہی نکل رہی ہے، نقصان، جراثیم اور بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. اس شجرہ خبیثہ کی کا نتیجہ بھی ایک موت خبیث ہے، موت خبیث جس میں ہلاکت ہے، تباہی و نابودی ہے، فنا ہے اس کے اندر. موت طیب فنا کا نام نہیں ہے. موت طیب در حقیقت انسان کو ایک پانچویں مرحلہ حیات میں لے جانے کا نام موت طیب ہے. قرآن کریم میں حیات بڑھتی ہی جاتی ہے، نشو و نما ہے اس کے اندر، اور موت حیات کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ حیات کے اگلے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے. موت طیب اگر ہو، اگلا مرحلہ پاکیزہ تر ہے، عالی تر ہے، حیات برزخی، اور حیات برزخی کے بعد آخری مرحلہ حیات اخروی ہے. حیات ایمانی سے انسان حیات برزخی میں جاتا ہے، حیات برزخی سے حیات اخروی میں قدم رکھتا ہے. حیات اخروی اصل زندگی وہ ہے، ان دار الآخرہ لحی الحیوان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اصل زندگی کا چشمہ، زندگی کا اصل سمندر، خالص زندگی اخروی زندگی ہے. اس سے پہلے کی زندگی مخلوط ہے، خالص نہیں ہے، محض نہیں ہے. زندگی کے ساتھ ساتھ نشو و نما کے ساتھ ساتھ ہلاکت بھی ہے، کچھ فرسودگی بھی ہے اس کے اندر، لیکن حیات اخروی حیات ماز ہے. ان دار الاخرہ لحی الحیوان. کیوں خدا نے یہ موت و حیات اس طرح سے ملا کر پیدا کی؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ تم احسن العمل بن جاؤ، تمہیں مبتلا کیا جائے، ابلا کیا جائے، یبلوکم تمہیں امتحان میں ڈالا جائے، آزمایا جائے، آزمائش کیا جائے. آزمائشیں دو طرح کی ہیں، توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے امتحانات قرآن کریم میں اس لفظ کے ساتھ زیادہ بیان ہوئے ہیں. وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تمہیں آزمائے گا، امتحان ہوں گے تمہارے. کس چیز کے امتحان ہوں گے؟ خوف، بھوک اور نقص اموال، نقص ثمرات، اولاد، موت، ان ساری چیزوں سے تمہارے آزمائشوں کی امتحان ہوں گے. امتحانوں کے مختلف نام ہیں، تین نام قرآن کریم کے اندر، البتہ تین سے زیادہ نام ہیں، عنوان تین ہے، ایک امتحان، ایک ابتلاء اور ایک ہے افتنان. افتنان بھی امتحان ہے، افتنان اس امتحان کو کہتے ہیں جو ابھی کتاب آ گئی ہے، آپ جو صاحب مطالعہ ہیں و صاحب ذوق مطالعہ کر سکتے ہیں، فتنہ آخر الزمان کے نام سے، اس میں امتحان افتنانی کا ذکر ہے. فتنہ امتحان کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں سب کو افتنان کروں گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ہمیں آزمائیں گے نہیں، یہ ذہن سے نکال دو، یہ ہم آزمائیں گے تمہیں، اور آزمائش ہماری افتنان کی صورت میں ہوگی، یعنی فتنوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے ہم. ایک آزمائش کا نام ہے ابتلا، جس کو ہم بلا کہتے ہیں، اردو میں بلا ہلاک کر دینے والی چیز، ڈرونی چیز، کھا دینے والی چیز. بلا اردو میں لیا عربی سے ہے، مانا اس کو اردو میں بلا کہتے ہیں، چڑیل کو، بھوت کو، کسی ایسی دیو ہیکل چیز کو جو بالکل آنن فانن انسان کو نکل جائے، بیماری، آفت، کوئی ایسا نقصان بڑا، ضرر، وبا، اس کو کہتے ہیں یہ بلا ہے. نہ، بلا کا مطلب مصیبتیں نہیں ہیں، بلا کا مطلب آزمائشیں ہیں. آزمائش، بلا اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو پکایا جائے. پکانے کو مثلا اینٹیں بناتے ہیں، اینٹ بنانے کا طریقہ، وہ اینٹیں استعمال تو کی ہوئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، بنتی بھی دیکھی ہوئی ہیں، فلموں میں دیکھی ہوں گی کہ عام سی مٹی لے کر اس کو گوندھتے ہیں، پانی میں مخلوط کر کے بھگو گے، اس کا سخت گارا بناتے ہیں، گارے کو سانچے میں ڈال کر پھر اس کی رطوبت خشک کرتے ہیں، یہاں تک یہ کچی خام مٹی ہے، اینٹ ہے، پھر اس کو پکانے کے لیے بھٹی میں رکھ دیتے ہیں. یہ اینٹ کو بنانا انشاء ہے، اینٹ کو بنانا خلقت ہے، بنا کر پکنے کے لیے بھٹی میں ڈال دینا یہ ابتلا ہے، یہ بلا ہے، یہ یبلوکم ہے، یعنی ہم تمہیں بنائیں گے، بنا کر تمہیں پکنے کے لیے، چونکہ کچے ہو تم، خام ہو، خام ہو تو ٹوٹ جاؤ گے، خام چیز کا بھروسہ نہیں ہوتا. یہاں حوضے میں ہم چونکہ تھوڑا طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کرتے ہیں ڈسپلن کا، نظم و ضبط، لوگوں کے لیے یہاں مانوس نہیں ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ ہو، اجنبی سا لگتا ہے ان کو منظم تعلیمی نظام. باہر کے آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ خوگر ہو جائیں گے، ابھی بہت ساری چیزیں نئی لگتی ہیں ان کو، یہ کیا سلسلے شروع ہو گئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے. منظم تعلیمی نظام میں کہتے ہیں جی آپ بچوں کو فون پہ بات نہیں کرنے دیتے، ملاقات کا ان کا وقت کم ہے، فلاں ہیں، اس طرح کے گلے شکوے ہوگا والدین یا دوستان احباب ان کے. ہم انہیں یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ کچی اینٹیں ہیں، خام اینٹیں ہیں، اور خام اینٹ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، کہتے ہیں نا ہم بارش کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی بھی آپ کچی اینٹ پر نہیں پڑنے دیتے. کچی اینٹ پر اگر اللہ کی رحمت پڑ جائے تو یہ رحمت نہیں ہوتی بلکہ زحمت ہو جاتی ہے، لہذا کچی اینٹ کو بہت ساری رحمتوں سے بھی بچایا جاتا ہے جب تک پک نہ جائے. جب پک جاتی ہے تو پھر نہ صرف بارش میں رکھ دیں بلکہ بارش کو روکنے کے لیے بھی کام آتی ہے, سیلاب روکنے کے بھی کام آتی ہے. کچی اینٹ کو ہمیشہ بچاؤ. میں والدین سے اکثر یہ درخواست کی ہے اور وہ ثواب کے طور پر انہوں نے سن لیے, انشاءاللہ کہ اجر دارین سننے کا حاصل ہوگا انہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد خام ہے, آپ کے بیٹیاں بیٹے خام ہیں, اگرچہ جوان ہو گئے ہیں, اگرچہ پڑھ گئے ہیں, اگرچہ یونیورسٹیوں میں چلے گئے ہیں, اگرچہ کاروبار اچھا کرتے ہیں, لیکن خام ہیں عزیز من, خام ہیں, خام کچی اینٹیں ہیں. کچی اینٹوں کو رحمتوں سے بھی بچاؤ, کچی اینٹوں کو بہت ساری رحمتوں سے بچاؤ تاکہ پک جائیں. جب پک جائیں پھر یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. اگر خام ہیں ان پر بے جا اعتماد نہ کرو, غلط بھروسہ نہ کرو, نہ کہو کہ ہمارے بچے تو یہ تو اتنے با تقوی ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو کھانا بھی نہیں کھاتے, ویسے سو جاتے ہیں. جب ہم انہیں کہتے ہیں شادی کا وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے شادیاں نہیں کرتی. یہ ان کی پارسائی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور چیز کی علامت ہے. یہ تقوی و زہد نہیں ہے کہ اتنے اور عرفان کی اعلیٰ منزل پر ہیں کہ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ شادی کا نام لیتے ہیں, بلکہ یہ علامت ہے کہ کسی ریڑھی سے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں مصروف ہیں, یہ کسی جگہ پر خام ہیں. خام اولاد پختہ والدین کی گود میں ان کے زیر سایہ ہو تاکہ پختہ کے زیر نظر خام جب ہو تو وہ پک جاتا ہے. اور آپ جیسے کاروباری, اکثر کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں, کاروبار میں ٹھیک عمل ہے آپ کا, دیکھا ہے ہم نے کہ بچوں کو کاروبار میں آپ ابتلا کرتے ہیں. ابتلا کے چھوٹے بچے کو, ایک شیخ صاحب مثلا جب ان کا بچہ تھوڑی سی اس میں سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے تو اس کو کاروبار کی دنیا میں ڈال دیتے ہیں. کاروبار کے لیے کیا کرتے ہیں, ابتلا. یہ میں قرآن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, گھریلو مثال. اس کو کاروبار میں لے آتے ہیں, کاروبار سے مراد کیا, یعنی اس کو ابتلا کرتے ہیں, بلا میں ڈالتے ہیں. یہ بلا ہے, بلا سے مراد آزمائش میں ڈالتے ہیں. آزمائش میں یہ ڈال, یہ جانچنے کے لیے نہیں کہ کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں, وہ تو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتا, ابھی کچا ہے, ابھی بچہ ہے, ابھی خام ہے, ابھی اس کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے. پھر کیوں کاروبار میں ڈالا, اس لیے نہیں ڈالا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کاروباری ہے یا نہیں, بلکہ اس کو تاجر بنانے کے لیے, اس کو کاروباری بنانے کے لیے, اس کو کاروبار کا نشیب و فراز سمجھانے کے لیے, اس کو کاروبار کی باریکیاں سمجھانے کے لیے کاروبار میں ڈالا ہے. یہی ابتلا ہے, بنانا, کچے کو پکا کر دینا ابتلا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہم نے موت بنائی اور زندگی بنائی. یہ دونوں بلا ہیں, زندگی بھی بلا ہے اور موت بھی بلا ہے, آزمائش ہے. کس لیے ہے, تمہیں کچھ بنانے کے لیے, کچھ بنانے کے لیے تمہیں مبتلا کیا ہے, ڈالا ہے, جھونکا ہے تمہیں. پہلے زندگی کے وادی میں جھونک دیا, حیات کے سمندر میں تمہیں پھینک دیا, حیات کے صحرا میں تمہیں ڈال دیا, حیات کے دریا میں تمہیں پھینک دیا, پھر حیات کے دریا سے نکال کر اس سے تمہیں موت کے سپرد کر دیا, موت کے حوالے کر دیا. کیوں کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ خدا تم بے عمل کو صاحب عمل بنا دے اور بد عمل کو حسن عمل دے دے اور حسن عمل والے کو احسن العمل بنا دے. خدا تبارک و تعالی موت و زندگی احسن العمل بنانے کے لیے ہے. اگر انسانی زندگی ہو, حیات احسن العمل بننے کے لیے. کون انسان اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزار, ہم کامیاب زندگیاں محلوں میں, شہروں میں, برادریوں میں روزانہ یہ باعث ہے. کامیاب زندگی کس کی ہے, کامیاب زندگی اس کے جس کی دکان ہے, کامیاب اس کی زندگی ہے جس کے کاروبار ہے, کامیاب زندگی اس کی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے, کامیاب زندگی اس کی ہے جس کے بچے ہو گئے ہیں, کامیاب زندگی اس کی ہے جس کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچے سارے ملک سے باہر چلے گئے ہیں, بچوں کے بزنس ہو گئے ہیں. یہ کامیاب زندگیوں کے معیارات ہیں جو روز مرہ گھروں کے اندر گفتگو ہوتی ہے. ناکام کون ہے, جو پڑھ نہیں سکا, جو کاروبار نہیں کر سکا, جو دکان نہیں چمکا سکا, جو جاب نہیں ڈھونڈ سکا, جو ویزا نہیں لے سکا, جو شادی نہیں کر سکا, جس کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا, جس کو کوئی مناسب بیوی نہیں ملی, شوہر نہیں ملا, ان کو کہتے ہیں یہ بیچارہ ناکام ہے, وہ ساتھی پڑوس والا بہت کامیاب ہے. قرآن فرماتا ہے نا, تم کاروبار کر کے بھی، تم بزنس کر کے بھی، تم تعلیم حاصل کر کے بھی، تم ڈگریاں لے کر بھی، تم ویزے لے کر بھی، تم بچے پیدا کر کے بھی، تم بچوں کو پڑھا کر بھی، تم بچوں کو بیاہ کر بھی، پھر بھی کامیاب نہیں ہو اگر تم احسن العمل نہیں بنے. کامیاب نہیں ہو، ناکام ہو. کامیاب اس وقت ہو جب احسن العمل بنو. انسان کو خدا نے پیدا کیا، انسان کے عمل کے سپرد انسان کو کیا. قرآن مجید کی منطق کو سمجھے، قانون ہدایت قرآن، کہ انسان اپنے عمل کے گروہ ہے. گروہ، گروہ ہی کہتے ہیں نا جی لوری زبان میں، گروی ہے. گروی چیزیں آپ کسی جگہ زیورات رکھے ہیں، کسی جگہ گھر رکھا ہے، کسی جگہ پلاٹ رکھا ہوا ہے، کسی جگہ گھر کی رجسٹری رکھی ہوئی ہے. بہت ساری جگہوں پر انسان نے گروی، بینکوں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں چیزیں لوگوں کی. کاروباری طبقہ یہ کام کرتے ہیں، کاروبار کے لیے بہت کچھ بینکوں کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں. کس چیز کے بدلے یہ گروی ہے؟ پیسہ لیا ہے بینک سے اور اپنی پراپرٹی گروی رکھ دی. یہ پراپرٹی بینک کے پاس اسیر ہے، آپ کی نہیں ہے جب تک یہ پیسہ بینک کو واپس نہیں کر دے سود کے ساتھ. اس وقت تک آپ کی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن آپ کی زبان میں، جب توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کتنی لطیف ہدایت بیان کی ہے. خدا کو معلوم تھا کہ لوہڑیوں کو بھی ہدایت دینی ہے، اس لیے وہی حقائق بیان کیے جو سمجھ میں آئے ہر طبقے کی زبان کے ساتھ. فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری جانیں گروی ہیں، تمہاری جانیں گروی ہیں، تمہاری روحیں گروی ہیں، تم خود گروی ہو. کس کے گروی ہو؟ اپنے عمل کے گروی ہو. تمہاری جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں، رحم ہیں. یہ جانیں آزاد نہیں ہیں تمہاری. کب آزاد ہوں گی؟ جب تم عمل انجام دو گے، عمل صالح و احسن العمل بنو گے، اس وقت یہ تمہاری جانیں آزاد ہو جائیں گی. اگر تم آزاد نہ کرا سکے، یہ جانیں تمہاری ابد الآباد تک گروی ہوئے، تمہاری جان نہیں ہوگی. اپنی جانوں کو آزاد کراؤ. جنت آزاد لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان گروی، جان آزاد کروا لی، یہ پراپرٹی آزاد کرا لی، اپنے آپ کو آزاد کرا لیا. کس شے کے بدلے گروی ہیں؟ عمل صالح و احسن العمل کے گروی ہیں. آیت پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، بجلی بھی چلی گئی اور آپ کا حوصلہ بھی، اس لیے یہ داستان جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی. ہم سب گروی ہیں، سب کی جانیں ہیں، ہم سب گروی ہیں. خالق کائنات نے ہماری جانیں گروی لے لی ہیں ہمارے عمل کے بدلے. اس لیے عمل مہم ہے. عمل سے عزیزان، غیر از عمل کوئی بھی نجات کا راستہ اگر بتاتا ہے آپ کو، یقین جان لو جھوٹا راستہ بتاتا ہے. وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. جو بھی جہاں سے بھی بتائے، ممبر سے بتائے، قلم سے بتائے، سخن سے بتائے، وہ جان لو کوئی تاجر ہے، پیشہ ور ہے. جس طرح سے یہاں ہے نا بہت سارے لوگ جن کا کام اسی طرح کی نزائی متنازع پراپرٹی کو آزاد کرانا ہوتا ہے. فارسی میں ان کا اچھا نام ہے، فارسی والوں نے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں. ان کو کہتے ہیں شرخر. کچھ لوگ ہیں نا جن کا کاروبار یہ ہے کہ وہ چیک جو کیش نہیں ہوتے، ایسے کیا کہتے ہیں ان چیکوں کا نام کیا ہے، بونس چیک، یا پراپرٹی جو نزائی ہیں، متنازع ہیں، گپلے ہیں، پتہ نہیں کس کی ہے کس کی نہیں ہے، قبضہ کس کا ہے، کہ کاغذات کس کے ہیں. شہر کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈانگی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دے دو یہ زمین، آپ اتنے میں ہمیں دے دو، ہم خود چھوڑا لیں گے، یہ چیک ہمیں دے دو، ہم کیش کرا لیتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں ان کو یہاں پر جی؟ قبضہ گروپ. قبضہ گروپ نا، یہ جو قبضہ گروپوں سے چھڑاتے ہیں آپ کے بار کے نام نہیں بتانا چاہتے آپ، راز کی بات ہے میں نہیں پوچھتا. فارسی میں ان کو کہتے ہیں شرخر، شر خریدنے والے، شر کے خریدار، جھگڑے مول لینے والے. چونکہ جھگڑے کا کام ہے نا، یہ متنازع پراپرٹیاں جھگڑے کا کام ہے، وہ چیک جو کیش نہیں ہوتے جھگڑے کا کام ہے، پھنسے ہوئے معاملات سارے جھگڑے کا کام ہے، اور بڑے لوگوں کے کام نکالتے ہیں، بڑے لوگوں کو حقوق دلواتے ہیں، اپنے اپنا کمیشن لے کر کماتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شرخار۔ اسی طرح ایک طبقہ، چونکہ ہم معمول کی زندگی میں ان سے زیادہ عدالتوں سے کم اپنے حق لیتے ہیں، ان لوگوں کا سہارا زیادہ لے، شرخار کے ذریعے سے چیک کیش کرواتے ہیں، شرخار کے ذریعے سے پراپرٹی آزاد کراتے ہیں، شرخار کے ذریعے سے اپنے معاملات نکلواتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں تو بے شک کرو، دین میں نہ کرو یہ کام، دین شرخار کے ذریعے کبھی نہیں تمہیں ملے گا، جنت کبھی بھی کوئی شرخار تمہیں جنت نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اتنے پیسے مجھے دو جنت میں دینا میرا کام، اتنی فیس مجھے دو جنت میں دیتا ہوں۔ آپ باقی کام تو کرا سکتے ہو لیکن جنت نہیں دے سکتے، جنت گروی ہے عمل کے بدلے، جان گروی ہے عمل کے بدلے، عمل سے جان آزاد ہوگی، عمل سے جنت حاصل ہوگی۔ آیات فراوان نظر میں تھا کہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور تاکہ یہ حی و صاحب حیات جو تشریف فرما ہیں ہمیں حیات کا معنی معلوم ہو جائے، اور جن اموات کی یاد میں یہ مجلس ہے ان تک بھی یہ پیغام اور یہ اصطلاح پہنچ جائے کہ موت و حیات دونوں انسان کو احسن العمل بنانے کے لیے، کہ خدا من تعالیٰ انشاءاللہ ان اموال کے، ان اموات کے خدا و تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور ان کے سیئات و گناہوں سے خدا درگزر فرمائے، اور خدا و تعالیٰ ہم سب کو احسن العمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب ایک بڑی سعادت مرحوم قیصر صاحب کے نصیب ہوئی، سرزمین کربلا، سرزمین عشق نصیب ہوئی ان کو دفن ہونے کے لیے۔ توبہ لہو و حسن مآب، کتنی آرزو ہوتی ہے مومنین کی کہ ایسا مقام انسان کو نصیب ہو جائے۔ معروف عزادار تھے، معروف سوگوار تھے، معروف سوزخان تھے، جانتے تھے آپ سب، اور آخر کار اپنی آرزو کو پہنچے اور خداوند تعالیٰ نے انہیں وہ مقام نصیب کیا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ جیسا مدفن پاکیزہ ملا ہے ایسا مقام آخرت بھی خدا و تعالیٰ اور سب کے نصیب کرے خدا، انشاءاللہ یہ مقام سب کے نصیب کرے انشاءاللہ۔ کربلا ہی وہ راستہ ہے، موت و حیات دونوں کربلا سے سمجھ میں آتی ہیں، زندگی بھی کربلا سے سمجھ میں آتی ہے اور موت بھی کربلا سے سمجھ میں آتی ہے۔ کربلا نے جینے کا انداز بھی بتایا ہے اور مرنے کا انداز بھی بتایا ہے، اور کربلا نے صرف یہ نہیں چاہا کہ ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں اور تم آ کر فقط ہمارا ذکر کرو، نہ، کربلا نے فرمایا ہے جیسے ہم جیے ہیں تم بھی جیو ویسے، اور جیسے ہم مرے ہیں تم بھی مرو ایسے۔ اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں جینا بھی کربلا کا نصیب ہو جائے اور ہمیں مرنا بھی کربلا کا نصیب ہو جائے، جیے تو انہی کی طرح جیسے وہ جیے اور مرے تو انہی کی طرح جیسے وہ مرے ہیں۔ ایک عزادار و سوگوار حقیقی مقام اس کا یہی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا منبع حیات ہے و کربلا حق کی موت مرنے کا نام ہے۔ آپ نے یہ جملہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سنا ہوا ہے کہ جب سید الشہداء نے استغاثہ کیا اور آیت استرجاء تلاوت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر نے بڑھ کر سید الشہداء سے استفسار کیا، بابا اس موقع پر سفر میں گھوڑے کے اوپر سواری کی حالت میں آپ نے بلند آواز سے انا للہ کیوں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں عالم شہود میں حالت منامیہ میں ایک غیبی آواز سنی جو پکار کے یہ کہہ رہی تھی، یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے، اور کتنا جلدی مل جائیں گے آپس میں۔ حضرت علی اکبر نے دوسرا سوال پوچھا، اولسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد جناب علی اکبر نے فرمایا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے، ہم موت پہ جا پڑے تو بھی موت نے ہمیں ختم نہیں کرنا. موت ہم پہ آ پڑے تو ہمیں موت نے ختم نہیں کرنا. موت نے وہاں پہنچانا ہے جہاں کے لیے انسان بنایا گیا ہے, اور چہ بہتر کہ اس طرح سے جائے, طیب زندگی اور پاکیزہ موت, حیات طیبہ جو راہ خدا میں گزرے, اور موت طیب جو شہادت ہو راہ خدا کے اندر ہو جائے, یہ وہ موت ہے. اور پھر یہی شبیہ رسول جو اہل بیت کو بہت عزیز تھے, حضرت علی اکبر, سید الشہداء کو بہت محبت تھی حضرت علی اکبر سے, پورے خاندان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے حضرت علی اکبر. جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی وہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہنچایا بیٹے کی بالین پر. روایات میں ہیں کہ حضرت علی اکبر بے ہوش تھے اس ضربت سے جو سر اقدس حضرت علی اکبر پر وارد ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں بے ہوشی کے عالم میں تھے. سید الشہداء علیہ السلام دو زانو ہو کر بیٹے کے سرہانے کی طرف بیٹھے, اور بیٹے کا سر زخمی اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا, اور چہرے پر ہاتھ پھیرے اور سر پر ہاتھ پھیرا. جناب علی اکبر نے جب بابا کے ہاتھوں کو لمس کیا اپنے چہروں پر, ہوش میں آ گئے, آنکھیں کھول دی, سلام کیا, سید الشہداء کے آنسو بھی ٹپ گئے, آنسو بھی ٹپ گئے, آنسو نکلے. جناب علی اکبر نے آخری جملے جو سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کیے وہ یہ تھے کہ بابا جب میں گھوڑے سے گر گیا اور میں نے ندائے استغاثہ بلند کی, الیہ الیہ یا اباتی, اے بابا آئیے, خیمے سے لے کر مقتل تک آنے کے درمیان جتنا وقت گزرا اس وقت میں میں بے ہوش ہو گیا تھا. عالم بے ہوشی میں میں بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوا, بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہوا, بارگاہ حضرت زہرا میں حاضر ہوا, بارگاہ امام مجتبیٰ میں حاضر ہوا, حوض کوثر پر ان ہستیوں کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا. چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے پیاسے بیٹے کو فرمایا تھا کہ بیٹا عنقریب تیری پیاس بجھ جائے گی حوض کوثر پر, جد رسول اللہ حوض کوثر پر منتظر ہیں. جناب علی اکبر نے فرمایا بابا اس دوران میں بے ہوشی کے عالم میں حوض کوثر پہ اپنے جد کی بارگاہ میں پہنچا. ماں زہرا سلام کہتی ہیں, اور اما زہرا نے پیغام دیا ہے, یہ آخری جملے تھے حضرت علی اکبر کے. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جملے کیا تھے؟ وہ جملے یہ تھے کہ اما زہرا فرما رہی تھی, بیٹا اکبر میرے حسین کو کہو کہ اما کو زیادہ منتظر نہ رکھے, میرے پیاسے حسین کو کہو کہ اب آ جائے, ماں منتظر ہے حوض کوثر پر, بابا اما منتظر ہے, جد رسول منتظر ہیں. یہ جملے ختم ہوئے, حضرت علی اکبر کی روح نے پرواز کیا اور حسین علیہ السلام کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. جسد اطہر حضرت علی اکبر کو اٹھا کر گنج شہداء میں لائے سید الشہداء, اور بیبیوں کو پیغام دیا شبیہ رسول آ گئے ہیں, زیارت کر لیں. جب جناب زینب کلیہ کو خبر ملی حضرت علی اکبر کی, پہلی دفعہ حضرت زینب کلیہ کی زندگی میں یہ اتفاق رونما ہوا. جو ہی بی بی نے جناب علی اکبر کی شہادت کی خبر سنی بے تاب ہو کر دوڑ پڑی خیمے سے. وہ بی بی جو اپنے بیٹوں کی شہادت بھی نہیں روئی اور وہ محمد کی شہادت بھی نہیں روئی, لیکن علی اکبر کی شہادت کا سن کر بے تابی کے ساتھ دوڑ پڑی, اور اس بے تابی کے ساتھ بی بی خیمے سے دوڑی کہ چادر بی بی کے سر سے کھسک گئی, ہٹ گئی. پہلی دفعہ زندگی میں جناب زینب علیہ کے سر سے چادر ہٹی. بی بیوں نے بڑھ کر وہ چادر بی بی کے سر پہ اڑائی. پہنچتی ہیں لاش علی اکبر کر, اکبر پر, اور بیٹھ کر بی بی نے فریادیں شروع کر دی, بین کرنا شروع کیے, واہ اکبرا, واہ محمدا, واہ حسینا, واہ علیا, واہ فاطمہ. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد, بحق قرآن, بحق اسماء حسنا خود, بحق آل رسول, بحق شہداء کربلا, بحق اولیاء, بحق صلحاء. پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. مرحوم کیسر رضا پروردگارا جنہیں موت جوار کربلا میں نصیب ہوئی ہے پروردگارا, انہیں ائمہ اطہار کا جوار نصیب فرما, ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں پروردگارا, سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں, علیل ہیں, ملتمے سے دعائیں پروردگارا, سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. کچھ بیماروں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, جملہ مرزا اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. خدا بندہ جو مومن کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, جو بے روزگار انہیں رزق حلال نصیب فرما. تمام مومنین کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خداوندہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء سوگواران حضرت فاطمہ تو زہرا پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و الفت برقرار فرما, ملت پاکستان کے اندر وحدت برقرار فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما, اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, مرحوم کیسر رضا اور ان خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے, حاضرین مجلس, منتظمین مجلس کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد و آل محمد.